بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران پہلی مجلس. جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے. سلام قبول فرمائیں. سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا. سورہ فجر کی آیت نمبر 1 سے 14 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری. اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے. ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے. اس کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا انداز جہاں، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد پروگرام کلام نور نشر ہوگا، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے. نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، عالمی خبریں سماعت فرمائیں. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. لیجئے سماعت فرمائیے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی. پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ ملک کی تمام مشکلات کے لیے علمی راہ حل تلاش کی جا سکتی ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کا کہنا ہے کہ سلامتی کونسل کے اختیارات لامحدود نہیں ہیں اور وہ قانون سے ہٹ کر کچھ کرنے کا حق نہیں رکھتی. پاکستان کی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں حکومت کی جانب سے پیش کیا گیا انتخابی اصلاحات کا بل منظور کر لیا گیا ہے. افغانستان کے امور میں ایران کے نمائندے نے کہا ہے کہ ایران افغانستان کی تعمیر نو کے لیے تیار ہے. اور جارح سعودی اتحاد کے فوجیوں نے صوبہ الحدیدہ سے پسپائی اختیار کرنے کا اعتراف کر لیا ہے. خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ ملک کی تمام مشکلات کے لیے علمی راہ حل تلاش کی جا سکتی ہے. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے گزشتہ روز ایران کے ممتاز دانشوروں، اساتذہ اور غیر معمولی ذہانت کے حامل نوجوان طلباء و طالبات سے ملاقات میں فرمایا کہ ہمارا ملک ذہنی استعداد کے لحاظ سے دنیا کی متوسط سطح سے بھی بالاتر ہے، اور یہ محض کوئی دعویٰ نہیں ہے بلکہ یہ چیز ثابت شدہ ہے. آپ نے فرمایا کہ ملک کی تمام مشکلات کے لیے علمی راہ حل تلاش اور نئی اسلامی تہذیب کے قیام کو ممکن بنایا جا سکتا ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ در حقیقت ہمارا ملک اور ہمارے عوام ذہنی استعداد کے لحاظ سے غیر معمولی ذہانت کے مالک ہیں، اسی لیے سامراجی طاقتیں ایک عرصے سے ہم پر سافٹ وار مسلط کیے ہوئے ہیں. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ سامراجی طاقتوں کی نرم جنگ یا سافٹ وار کا ایک طریقہ جو ہمیشہ رہا ہے اور آج بھی ہے اور ماضی میں کچھ زیادہ ہی تھا، وہ یہ ہے کہ ہماری قوم اور اسی طرح دیگر قوموں کو جو غیر معمولی ذہانت کی مالک ہیں انہیں ان کی توانائیوں سے غافل کریں اور ان کو اس طرح بنا دیں کہ وہ خود اپنی توانائیوں کا ہی انکار کرنے لگیں. اسلامی جمہور ایران کا کہنا ہے کہ سلامتی کونسل کے اختیارات لامحدود نہیں ہیں اور وہ قانون سے ہٹ کر کچھ کرنے کا حق نہیں رکھتی۔ اسلامی جمہور ایران نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے قوموں پر دباؤ ڈالنے کے لیے پابندی کے بے لگام استعمال کی کڑی مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے سلامتی کونسل میں اصلاحات کو ضروری قرار دیا ہے تاکہ اسے کسی قوم کو بلا سبب سزا دینے کے لیے پابندی کا سہارا لینے سے روکا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل بین الاقوامی سطح پر صلح کے قیام میں ناکام، جبکہ کسی قوم کو سزا دینے میں پابندی کا ہتھ کنڈا اپنانے کے سلسلے میں پیش رہی ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں حکومت کی جانب سے پیش کیا گیا انتخابی اصلاحات کا بل منظور کر لیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر کی صدارت میں ہونے والے مشترکہ اجلاس میں پارلیمانی امور کے مشیر بابر آوان نے گزشتہ روز الیکشن ایکٹ ترمیمی بل پیش کرنے کی تحریک پیش کی، جس کے بعد ووٹنگ کے ذریعے یہ بل منظور کر لیا گیا۔ اپوزیشن نے اس موقع پر شدید ہنگامہ آرائی کی اور بل کی مخالفت کی، لیکن بل پاس کر دیا گیا۔ انتخابی اصلاحات کے بل کے حق میں 221 اور مخالفت میں 203 ووٹ پڑے۔ پارلیمنٹ میں ارکان کے ووٹوں کی گنتی کے دوران اپوزیشن نے حکومت اور وزیر اعظم کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور اپوزیشن کے اراکین نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ افغانستان میں امن کے امور میں امریکہ کے خصوصی ایلچی تھامس ویسٹ نے دہلی میں ہندوستان کے خارجہ سیکرٹری ہرش وردھن اور ہندوستان کی قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال سے افغانستان کے مسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ شفقنا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز دہلی میں ہونے والی اس ملاقات میں فریقین نے افغانستان اور علاقے میں سلامتی کے امور اور افغان عوام کے لیے انسان دوستانہ امداد کے سلسلے میں عالمی سطح پر ہم آہنگ کوششوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ افغانستان میں امن کے امور میں امریکہ کے خصوصی ایلچی کا علاقے کا یہ پہلا دورہ ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے برسلز، لندن اور ماسکو کا دورہ کیا تھا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کلگام میں دو الگ الگ تصادموں میں فوج نے 5 عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی UNI نے خبر دی ہے کہ جنوبی ضلع کلگام کے پامبے اور گوپال پورہ علاقوں میں مسلح کشمیری عسکریت پسندوں اور سیکورٹی فورس کے درمیان دو الگ الگ تصادموں میں 5 عسکریت پسند مارے گئے، جن میں TRF کا کمانڈر آفاق سکندر بھی شامل ہے۔ IG کشمیر وجے کمار نے بتایا کہ سیکورٹی فورسز نے اطلاع ملتے ہی بدھ کی شام ضلع کلگام کے پامبے اور گوپال پورہ علاقوں کو اپنے محاصرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ سرچ آپریشن کے دوران مسلح افراد اور سیکورٹی فورس کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا، جس کے دوران 5 مسلح عسکریت پسند مارے گئے۔ افغانستان کے امور میں ایران کے نمائندے نے کہا ہے کہ ایران افغانستان کی تعمیر نو کے لیے تیار ہے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے امور میں ایران کے نمائندے حسن کاظمی قمی نے بدھ کو کابل میں ایران اور طالبان کے وفود کے درمیان مشترکہ اجلاس کے موقع پر کہا کہ ایران افغانستان کو ٹیکنیکل اور انجینئرنگ سروسز فراہم کرنے کے لیے تیار ہے، تاکہ اس ملک میں کارخانے قائم ہوں اور صنعتی ترقی ہو۔ افغانستان کے امور میں ایران کے نمائندے نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ دوسروں نے افغانستان کو اس کی صلاحیتوں کے اجاگر ہونے کا موقع نہیں دیا، امید ظاہر کی کہ نئے حالات میں افغانستان کی صلاحیتیں نکھریں گی اور اسلامی جمہور ایران افغانستان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے اپنے تمام وسائل بروئے کار لائے گا۔ عراق کے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ مزید بیلٹ باکس کے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی جا سکتی ہے۔ عراقی الیکشن کمیشن کے شعبہ رابطہ عامہ کے سربراہ حسن سلمان نے بدھ کو کہا کہ الیکشن کمیشن نے اپنے وعدوں پر عمل کیا ہے اور عدالتی کمیٹی کی جانب سے شکایتوں کا جائزہ مکمل کیے جانے کا انتظار کر رہی ہے۔ عراق کے الیکشن کمیشن نے منگل کو اعلان کیا تھا کہ جن 108 بیلٹ باکسوں کے ووٹوں کی گنتی ہاتھوں سے انجام پائی تھی ان میں 8 بیلٹ باکسوں کے ووٹ کینسل کر دیے گئے تھے، جن کے بارے میں لازمی تحقیقات کے بعد پتہ چلا کہ انہیں کینسل شمار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عراق کے الیکشن کمیشن نے زور دے کر کہا کہ ان معاملات کے نتائج الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جسے وہ عدالتی کمیٹی کے سامنے پیش کرے گا اور پھر عدالتی کمیٹی کوئی حتمی فیصلہ کر سکے گی۔ جارحہ سعودی اتحاد کے فوجیوں نے صوبہ الحدیدہ سے پسپائی اختیار کرنے کا اعتراف کر لیا ہے۔ سی این این نے رپورٹ دی ہے کہ جارحہ سعودی اتحاد کے ترجمان ترقی المالکی نے بتایا ہے کہ یمن کی مستعفی اور مفرور حکومت اور سعودی اتحاد کے فوجیوں کو یمن کے مغربی ساحلوں پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آپریشنل علاقوں میں ان فوجیوں کی جا بجائی اور ان کی دوبارہ تعیناتی فوجی منصوبے کے تناظر میں انجام پائی ہے اور اس کا فیصلہ اتحادی فورسز کی مشترکہ کمان کی جانب سے تمام محاذوں پر منصور ہادی کی مستعفی حکومت کی حمایت و پشت پناہی کے لیے فوجی اسٹریٹجی کے تحت کیا گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں، اور سامعین یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے اس وقت ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے علاقائی اور عالمی سطح پر ایران اور روس کا باہمی تعاون۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایران کے ممتاز تجزیہ نگار جناب ڈاکٹر رحمت حاجی مینے صاحب کو، اور دہلی سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں ہندوستان کے ممتاز دانشور اور ممتاز سیاست دان جناب ڈاکٹر تسلیم رحمانی صاحب۔ السلام علیکم رحمانی صاحب۔
السلام علیکم رحمۃ اللہ۔
جی ڈاکٹر تسلیم رحمانی صاحب، ایک ایسے وقت جب علاقے میں تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، دیکھا جا رہا ہے کہ ایران اور روس ایک دوسرے سے اور زیادہ قریب آ رہے ہیں، اور کل جو دونوں ملکوں کے سربراہان مملکت کی ٹیلیفونی گفتگو ہوئی ہے روس کے صدر ولادیمیر پوتین اور ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی کے درمیان، اس میں علاقائی تعاون اور خاص طور پر علاقے میں سیکورٹی اور امن و استحکام کی تقویت پر خاص طور سے زور دیا گیا ہے، اور افغانستان میں داعش کا جو پیر پھیل رہا ہے اس سلسلے میں باہمی تشویش اور مشترکہ تشویش کا اظہار کرتے ہوئے باہمی تعاون پر زور دیا گیا ہے۔ تو اس سے کیا سمجھا جائے کہ اب جو علاقائی قوتیں داعش اور دیگر دہشت گرد گروہوں کے ذریعے مداخلت کرتی تھیں، ایران اور روس جیسے ملکوں کے باہمی تعاون سے اس طرح کی مداخلتوں کا سدباب کیا جا سکے گا؟
جی ہاں، یقیناً اس کی ضرورت ایک لمبے عرصے سے محسوس کی جا رہی تھی کہ خطہ جاتی تعاون میں اضافے کی ضرورت ہے، اور اس کی ضرورت خصوصی طور پر ٹریڈنگ سے بھی زیادہ سیکیورٹی کے لیے اب ضرورت ہو گئی۔ ایسے میں ریجنل کوآپریشن تمام ممالک کے درمیان بڑھنا چاہیے۔ ہم یہاں اپنی سرکار سے بھی یہی اختلاف رکھتے ہیں کہ ہمارا جو تعلق ہے وہ ریجنل فورسز کے ساتھ ہو تو ہماری سیکیورٹی کو زیادہ فائدہ ہوگا، بالکل یہی بات ایران کے کیس میں بھی صادق آتی ہے کہ جس طریقے سے ایک لمبا بارڈر رشیا کا اور ایران کا جو میری ٹائم بارڈر ہے, سمندری بارڈر ہے, وہ ایک بہت مفید اس خطے کی سلامتی کے لیے ایک بہت مفید خطہ ہے, اور اس وقت تک اسے ہم یوٹیلائز نہیں کر سکتے جب تک دونوں کے درمیان باہمی تعلق جو کولیپس آف یو ایس ایس آر کے ساتھ میں جو بدل گیا تھا اس کے بعد اب یہ تعاون کا قائم ہونا بہت ضروری ہے.
جی میں پھر آ جاؤں گا آپ کی خدمت میں. اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں تہران کے سینئر طرز نگار جناب ڈاکٹر رحمت حاجمینی صاحب. السلام علیکم جناب.
سلام درود باشو.
ڈاکٹر حاجمینی صاحب, روسی صدر پوتین نے کہا ہے کہ ایران اور روس کے درمیان تعاون کی جو سند یا دستاویزات ہے اس کی تیاری کی ہم حمایت کرتے ہیں, تو یہ تعاون کی جو سند یا دستاویزات ہے یہ کس نوعیت کی ہے اور اس میں کس طرح کے تعاون ہیں؟
دیکھیں, ایران اور روس کے تعلقات کے بارے میں اگر ہم گفتگو کریں تو بین الاقوامی حالات کے پیش نظر یہ الگ نوعیت کے روابط ہیں, تعلقات ہیں ایران اور روس کے درمیان, اور اس طرف اشارہ بھی کیا ہے جناب رئیسی نے اور خود مسٹر پوتین نے کہ دو طرفہ تعلقات اور علاقائی سطح پر آپس میں تعاون کو فروغ دیا جائے, اور یہ عزم جو ہے یہ بین الاقوامی تعاون کے لیے دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے, یہ تعاون کا جو جذبہ ہے یہ رکھتا ہے, اور دونوں ہی ممالک چاہتے ہیں کہ تعلقات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جائے. جیسا کہ روسی پارلیمنٹ کے اسپیکر ایران کے دورے میں جب آئے تو اس سلسلے میں تاکید کی گئی, اور دونوں ہی ملکوں کے حکام میں اس بات کا عزم پایا جاتا ہے کہ وہ مشترکہ طور پر جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کو آگے بڑھائیں اور علاقے کی صورتحال کو مد نظر رکھیں, اس لیے کہ علاقے میں یا ادھر شام میں دیکھیں جو داعش کا زور تھا دہشت گرد گروہ کے حیثیت سے, تو اس کے دہشت گردی کے خلاف جو مہم چلائی اس میں بھی ایران اور روس کے درمیان جو تعاون رہا ہے, اور جیسا کہ خود روسی صدر پوتین نے بھی کہا ہے کہ اس تعاون کے پیش نظر ایسی دستاویز تیار کرنے کے لیے آمادہ ہیں کہ جو دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کو نہ صرف یہ کہ مضبوط و مستحکم بنائے بلکہ اس کو مسلسل آگے بڑھاتا رہے, اور دونوں ملکوں کے درمیان اور بھی بہت سے شعبے ایسے ہیں کہ جن میں تعلقات کو بڑھایا جا سکتا ہے, اس میں سرمایہ کاری کا بھی شعبہ ہے, یا اگر علاقائی ملکوں کے حساب سے دیکھیں اعتبار سے دیکھیں تو افغانستان خود ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں کے اوپر دونوں ملکوں میں جو ہے ہمانگی پائی جاتی ہے, اور جو مختلف اجلاس تشکیل پائے اس میں دونوں ملکوں نے افغانستان کے حالات کے پیش نظر ایک طرح سے نظریات میں یکسوئی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے, خاص طور سے دہشت گردی کے خلاف مہم میں, اس لیے کہ ایران اور روس دونوں ہی دہشت گردی کو نہ صرف افغانستان بلکہ پورے علاقے اور دونوں ملکوں کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں. ایک اور مسئلہ جو بہت اہم ہے کہ جس کے بارے میں دستاویزات تیار کیے جانے کی ضرورت ہے, وہ در حقیقت ایٹمی معاہدے کا مسئلہ ہے, خاص طور سے ایسی صورت میں کہ 29 نومبر کا وقت قریب آ رہا ہے کہ جس میں ایران اور گروپ 4+1 کے درمیان مذاکرات ہونے ہیں, اور اس سلسلے میں روس کا بھی کردار ہے جس نے ہمیشہ اس عمل کو مثبت نقطہ نظر سے دیکھا ہے, اور ایران کی تاکید بھی یہ رہی ہے کہ وہ چاہتا ہے ایران کے اس کے خلاف جتنی بھی غیر قانونی پابندیاں وہ ختم کیے جائیں, اور اس سلسلے میں روس بھی یہی نظریہ رکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ امریکہ کی ایک طرفہ پسندی کے مقابلے میں آپس میں تعاون کریں.
ڈاکٹر رحمانی صاحب, ایران اور روس امریکہ کی جو خود سرانہ پالیسیاں ہیں, اس نے یک قطبی نظام بنانے کا جو ایک اپنے زوم میں تصور اور گویا وہ یہ سمجھ جائے کہ وہ یک قطبی نظام کا اکیلا لیڈر ہے, تو اس یک قطبی نظام کے خلاف ایران اور روس کا تعاون, اور جیسا کہ ایران اور روس اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ممالک اس بات کے حق میں ہیں کہ چند قطبی نظام دنیا میں حکم فرما ہونا چاہیے, تو ان دونوں کا تعاون جو ہے وہ امریکہ کی اس خود سری کو روکنے میں کتنا کامیاب ہوگا؟
یہ بہت مفید اور بہت ضروری ہے. دیکھیں 84 کے بعد سے جو یونی پولر یو ایس ہوا تھا کہ دنیا میں اب ایک ہی پاور رہ گئی, اس کے جو نقصانات ہیں وہ ساری دنیا نے دیکھے کہ کس قدر تباہی ہوئی ہے یو ایس کے خود سر ہو جانے کی وجہ سے, اور یہ سوچیں کہ اب ساری دنیا کے ٹھیکے دار صرف ہمیں اور ہم ہی بات چاہیں, جس پہ چاہا سینکشنز لگایا, جہاں چاہا جنگ تھوپ دی, اور کوئی اس کا کوئی ریلیونس اس کا نہیں, کوئی اس کے ریزننگ نہیں, کوئی لاجک نہیں. تو ایک بیلنس آف پاور تو ضروری ہے نا. تو ابھی یہ رشیا کے اس طریقے سے سامنے آنے سے, یہ آپ جیسا آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا کہ کثیر قطبی پاور کا ٹلٹ اگر پورا ایک طرف ہوگا تو پھر ڈکٹیٹرشپ اور آمریت آئے گی اور ظلم بڑھے گا. لیکن اگر پاور بیلنس کرنے کے لیے کچھ ایکول فورسز میدان میں موجود ہیں تو یقینی طور پر وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوتے ہیں اس وزن کے عامرین کے لیے, اور خاص طور پہ ان حالات میں جب ایک لمبے عرصے سے ایران جیسا ملک جو وہ معاشی مقاطعہ کو
سر رحمانی صاحب کیا عملی طور پر جو ہے یہ امریکہ کی خود سری اور اس کا جو یہ قطبی نظام تھا جو اس نے ایک تصور بنا رکھا تو وہ ختم نہیں ہو گیا؟
وہ ختم ہو چکا ہے. دیکھیے اب اس وقت امریکہ پر کوئی بھی اعتبار کرنے کو تیار نہیں رہا, خاص طور پر جو حشر ان کا افغانستان میں ہوا, طالبان کی بات چھوڑ دیجیے میں وہ نہیں کرتا, لیکن جس طریقے سے ان کو 20 سال کے بعد ذلیل ہو کے جانا پڑا, جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے تھے جارج ڈبلیو بش نے 2001 میں کہ جہاد ہے ہمارا, انہوں نے کروسیڈ کا لفظ استعمال کیا تھا, تو 20 سال کے بعد جس طریقے سے خار ہو کے ان کو جانا پڑا ہے, اس نے ساری دنیا میں ان کی اعتباریت کو کم کیا ہے.
بہت شکریہ, بہت شکریہ. وقت ہمارا بالکل ختم ہو چکا ہے. تسلیم رحمانی صاحب, ڈاکٹر حاجمین صاحب, ہم آپ دونوں مہمانوں کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا. ناظرین, آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے بات سیزی دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
سامعین, ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا, کیا بتائیں تاب نظارہ بھی نہ تھی لیکن تاب از پے شوق آنکھ بھر دیکھا, از پے شوق آنکھ بھر دیکھا, کیا بتائیں دل نے سمجھا کہ مل گیا کعبہ, دل نے سمجھا کہ مل گیا کعبہ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, اب سماعت فرمائیں نشریات کا اگلا پروگرام کلام نور.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ,
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے،
بیس میں رب جہاں بسم اللہ، سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے، روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ دخان کی 51 سے 55 تک کی آیتوں سے کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين۔
بے شک وہ صاحبان تقوی محفوظ مقام پر ہوں گے، باغات اور چشموں کے درمیان وہ ریشم کی باریک اور موٹی پوشاک پہنے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، ایسا ہی ہوگا، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کے جوڑے لگا دیں گے، وہ وہاں ہر قسم کے میوے سکون کے ساتھ طلب کریں گے۔ سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے دوزخ میں ظالموں اور گنہگاروں کے حالات کے بارے میں گفتگو کی تھی، اب ان آیتوں میں جنت میں متقیوں پرہیزگار افراد کے حالات اور خصوصیات کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے ارشاد الہی ہوتا ہے، ان کی جگہیں مکمل سکون و اطمینان کی جگہ ہے، کیونکہ ہر طرح کے رنج و علم اور غم و اندوہ سے دوری اور امن و سکون کا احساس ہی سب سے بڑی پروردگار عالم کی نعمت ہے، جس سے دنیا میں بسنے والا ہر شخص اس سے بہرہ مند ہوتا ہے، اس کے خیالات آسودہ خاطر ہوتے ہیں، لہذا نہایت ہی سکون و اطمینان کے ساتھ زندگی کے شب و روز بسر کرتا ہے۔ بہشتیوں کے قیام کی جگہ باغ و چمن اور مختلف انواع و اقسام کے چشموں اور آبشاروں کے قریب میں واقع ہے، کہ جو خود ہی نشاط انگیز اور فرحت بخش ہے، اور چونکہ یہ انواع و اقسام کے ہیں، لہذا اہل بہشت اس مقام سے گھبرائیں گے نہیں اور نہ ہی تھکن کا احساس کریں گے۔ دنیا میں ریشم کے کپڑے نرم اور لطیف و خوبصورتی کی بنا پر بہت ہی مشہور و معروف ہیں، اور خداوند عالم نے بھی اپنے کو آخرت میں ریشم کے لباس عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے، جو نہایت ہی خوبصورت رنگ برنگے اور انواع و اقسام کے ایسے بنے ہوئے ہوں گے جس کی ڈیزائن و بناوٹ اس قدر خوبصورت ہوگی جو دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر دیں گے۔ اہل بہشت کے درمیان انس و محبت برقرار ہوگی، یہ لوگ اپنی نشستوں میں کہ جس میں بے پناہ محبت و الفت اور معنویت ہوگی، بغیر کسی فخر و مباحات اور ایک دوسرے پر برتری کے تخت پر بیٹھے ہوں گے، چونکہ انسان کی جسمانی خواہشات قیامت میں بھی اس کے ہمراہ ہوں گی، لہذا خداوند عالم ایسی نہایت ہی حسین و جمیل بیویاں کہ جن کا اس دنیا میں ہمارے لیے تصور کرنا بھی محال ہے، اہل بہشت کو عطا کرے گا، چونکہ اس نے دنیا میں اپنی نگاہوں کو نامحرموں سے محفوظ رکھا ہے اور اپنے دامن کو حرام اور گناہوں سے پاک رکھا ہے، لہذا آخرت میں انہیں اس کا بہترین اجر و ثواب عطا کرے گا اور اس کی تلافی کرے گا۔ انسانی جسم کی دوسری خواہشیں اور آرزوئیں کھانا اور پینا ہے، اور جنت میں جنتی افراد جس چیز کی بھی خواہش کریں گے یا مطالبہ کریں گے ان کے لیے سب کچھ فراہم ہوگا۔ پھل وغیرہ نہ صرف موسم کے زمانے میں ملے گا، ہمیشہ درختوں پر موجود ہوگا، اور جب لوگوں کا دل چلے گا تو توڑ کر کھائیں گے۔ یہ انواع و اقسام کے خوش ذائقہ پھل ہمیشہ ان کے اختیار میں ہوگا، اور اس کے توڑنے میں انہیں ذرہ برابر بھی کوئی پریشانی اور رنج و الم نہیں ہوگا۔ سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ مکمل طور پر سکون و اطمینان جنت میں اہم ترین نعمت الہیہ میں سے ایک ہے، اور تمام نعمتوں سے پہلے اس کی جانب اشارہ ہوا ہے۔ جنت میں مشکلات و خطرات، موت اور نعمتوں کے زائل ہونے کا خوف طاری نہیں ہوگا۔ جو چیز انسان کو جنت تک پہنچاتی ہے وہ تقویٰ کی پاسداری اور حرام و غیر شائستہ امور سے دوری اختیار کرنا ہے۔ دنیا میں موجود جن پریشانیوں اور مشکلات سے انسان کو روکا گیا ہے اور انسان نے واقعاً اس سے دوری اختیار کی ہے، جنت میں اس کام کی بہترین طریقے سے تلافی ہوگی۔ اہل بہشت ایک دوسرے سے انس و محبت رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل بیٹھیں گے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر کے خوشی و لذت حاصل کریں گے۔ سامعین، آئیے اب سورہ دخان کی 56 اور 57 آیتوں سے اپنے قلوب کو نور قرآن سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم۔
اور وہاں پہلی موت کے علاوہ کسی موت کا مزہ نہیں چکھنا ہوگا، اور خدا انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ یہ سب آپ کے پروردگار کا فضل و کرم ہے، اور یہی انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سامعین، دنیا میں انسانوں کی ایک سب سے بڑی تشویش مسئلہ موت ہے۔ موت انسانوں کی اپنے دوست و رشتہ دار اور تمام متعلقین سے جدائی کا سبب ہے، لیکن پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے کہ اہل بہشت موت کا نوالہ نہیں بنیں گے بلکہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اہل بہشت کے ہمیشہ زندہ رہنے کے متعلق قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں اشارہ ہوا ہے، اور کلمہ خالدین فیہا کی متعدد مرتبہ تکرار ہوئی ہے۔ نہ صرف یہ کہ موت انہیں بہشت سے جدا نہیں ہونے دے گی، بلکہ وہ کبھی بھی جنت سے دوزخ کی طرف نہیں جائیں گے۔ ممکن ہے بعض افراد اپنے گناہوں کی بنا پر ابتدا میں دوزخ میں داخل ہوں، مگر جب ان کے دل اور روح گناہوں کی آلودگیوں سے پاک و صاف ہو جائیں گے تو یہ لوگ بہشت میں داخل ہوں گے، لیکن اس کے برعکس کی صورت کا امکان نہیں پایا جاتا ہے۔ بہرحال جو لوگ بہشت میں داخل ہوئے ہیں انہیں خداوند عالم نے اپنے فضل و کرم سے بخش دیا اور انہیں عذاب جہنم سے محفوظ کر دیا، لہذا وہ لوگ جہنم کے عذاب و سزا سے پریشان نہیں ہیں۔ قرآن کریم ایک اہم نقطے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، یہ تمام کی تمام نعمتیں خداوند عالم کے لطف و فضل کی بنیاد پر ہیں، کیونکہ فطری اعتبار سے انسان مختصر سا اعمال بجا لا کر کبھی بھی ختم نہ ہونے والی نعمتوں کو حاصل کرنے کا مستحق نہیں بن سکتا، لیکن پروردگار عالم نے اپنے لطف و کرم کی بنا پر ان تمام نعمتوں کو پاک و پاکیزہ انسانوں کو عطا کیا ہے، اور ان لوگوں کو ایسی عظیم کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کیا ہے جس کا اس دنیا کے افراد کے لیے تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال ان عظیم اجر و ثواب تک پہنچنا اہل بہشت کے لیے بہت بڑی سعادت و کامیابی ہے، اور یہ خداوند عالم کے لطف و فضل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جو شخص بھی جنت میں داخل ہوگا وہ وہاں سے کبھی بھی باہر نہیں نکلے گا، بلکہ ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ جس شخص نے بھی دنیا میں اپنی خواہشات نفسانیہ کو کنٹرول میں رکھا اور اپنے کو گناہوں سے محفوظ رکھا، خداوند عالم آخرت میں اسے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ ہمارے نیک کام دنیا میں بہت ہی کم اور محدود ہیں۔ خلد بری میں پروردگار عالم کی نعمتوں سے اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا، پس جنت اور نیک لوگوں کی وہاں پر کامیابی و کامرانیاں خداوند عالم کے فضل و کرم کی بنا پر ہے، نہ وہ لوگ خدا سے اس کا تقاضا کر سکتے ہیں۔ سامعین، آئیے اب سورہ دخان کی 58 اور 59 آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ۔
بس ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان سے آسان کر دیا ہے کہ شاید یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں، پھر آپ انتظار کریں، اور یہ لوگ بھی انتظار کر ہی رہے ہیں۔ یہ آیتیں کہ جو سورہ دخان کی آخری آیتیں ہیں، آخر میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتی ہیں، وحی کے نازل ہونے کا مقصد متوجہ کرانا اور یاد دہانی کرانا ہے تاکہ عقل مند افراد خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں اور راہ راست پر ثابت قدم رہیں۔ علمی کتابوں کے برخلاف کہ جس سے بہت سے عام افراد استفادہ نہیں کرتے ہیں، مگر قرآن کریم کے جس کے معنی و مفاہیم بہت ہی عمیق ہیں، لیکن اس کے معنی و مفاہیم کو ہر عام و خاص نہایت ہی آسانی کے ساتھ سمجھ اور در کر سکتا ہے۔ اس کے نکات سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کرنے والے، اس کا بیان سلیس و واضح اور اس کی دلیلیں روشن و محکم ہیں، لہذا اس کی آیتیں لوگوں کے قلوب میں نفوذ کر کے انہیں بیدار کرتی ہیں۔ لیکن ایسے بھی انسان اس سرزمین پر موجود ہیں جو اپنی ہر دھرمیوں اور ضد کی وجہ سے اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان کے سامنے جتنی مرتبہ بھی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اس پر غور نہیں کرتے، کیونکہ وہ لوگ حق کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی مثال بالکل ان افراد کی طرح ہے جو سوئے ہوئے نہیں ہیں، لیکن جتنا بھی انہیں آواز دی جاتی ہے اٹھتے نہیں ہیں۔ وہ کافر اور منکرین اپنے زعم خیش میں تمہاری شکست و ناکامی کے منتظر ہیں، تو اے پیغمبر، آپ بھی خداوند عالم کے وعدے کے پورا ہونے اور کفار و مشرکین پر حق کے کامیاب ہونے کا انتظار کریں۔ سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جب قرآن کریم کے معارف لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں تو بہت ہی سلیس و آسان الفاظ میں بیان کیے جائیں، کیونکہ اس کا مقصد عام لوگوں کی ہدایت کرنا ہے، نہ کہ کسی خاص گروہ یا جماعت کی ہدایت مقصود ہے۔ خداوند عالم نے آسمانی کتابوں اور پیغمبران الہی کو بھیج کر لوگوں پر حجت تمام کر دی، اب اگر کوئی جان بوجھ کر حق کو قبول نہ کرے تو اسے قہر الہی کا منتظر رہنا چاہیے۔ اور سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ کو خدائے منان کے سپرد کرتے ہوئے آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ سمجھنا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے، اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے۔ بھٹکے ہوئے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا۔ لیکن پہلے سماعت فرمائیں پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 27 شعبان، 12 ربیع الثانی اور 18 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. بارہ ربیع الثانی سن 132 ہجری قمری کو پہلا عباسی خلیفہ ابو العباس عبداللہ ابن محمد، جو صفاح کے نام سے معروف تھا، مسند خلافت پر بیٹھا. عباسیوں نے ابو مسلم خراسانی اور اس کی فوج کی مدد سے آخری اموی حاکم مروان دوم کو قتل کرا دیا اور بنی امیہ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا. بنی عباس بھی امویوں کی طرح برسوں تک اسلامی ممالک کے عوام کے مال و دولت پر قابض رہے، ان پر ظلم و ستم کیا اور سن 656 ہجری قمری تک حکومت کی. بارہ ربیع الثانی سن 837 ہجری قمری کو تیموری دور کے معروف شاعر سید قاسم الانوار نے وفات پائی. ان کا تعلق ایران کے شہر تبریز سے تھا اور انہوں نے عظیم دانشوروں سے قصب فیض کیا. سید قاسم الانوار ایک عرصے کے بعد ہرات چلے گئے، جو آج شمال مغربی افغانستان میں واقع ہے، اور وہاں درس و تدریس کا آغاز کیا. انہوں نے بتدریج شہرت حاصل کی اور ایسے مشہور ہوئے کہ مختلف علاقوں سے ان کے چاہنے والے اور شاگرد ان کے پاس آتے تھے. اٹھارہ نومبر سن 1787 عیسوی کو فرانسیسی مصور، ماہر طبعیات اور سائنسدان لوئی ڈاگر پیدا ہوئے. انہوں نے بہت سی ایجادات کی. ان کا اہم ترین کارنامہ فوٹوگرافی کا کیمرہ ہے، جو سن 1839 میں ایجاد کیا تھا. ڈاگر اس کیمرے کے ذریعے پہلا صاف اور واضح فوٹو کھینچنے میں کامیاب رہے. قابل ذکر ہے کہ تقریباً اسی دور میں ان کے ہم وطن جوزف نیسفور نائپس نے بھی فوٹوگرافی کا کیمرہ ایجاد کیا تھا. ڈاگر کا 1851 میں انتقال ہوا. اٹھارہ نومبر سن 1962 عیسوی کو ڈنمارک کے معروف سائنسدان اور ماہر طبعیات نیلس بوہر کا انتقال ہوا. وہ سن 1885 میں پیدا ہوئے تھے اور ان کو ریاضی میں خاص دلچسپی تھی. نیلس انہوں نے اسی میدان میں تحقیق و مطالعہ کیا. نیلس بوہر نے ایٹمی تحقیقات انجام دیں اور اس سلسلے میں انہوں نے جو تحقیقی کام کیا اسی بنا پر 1945 میں ان کو طبعیات کا نوبل انعام دیا گیا. اٹھارہ نومبر سن 1963 عیسوی کو کرنل عبدالسلام عارف نے عراق میں وزارت دفاع کی عمارت پر بمباری اور عبد الکریم قاسم کو قتل کرنے کے بعد اقتدار پر قبضہ کیا. ان کی اس بغاوت میں 10 افراد مارے گئے تھے. قابل ذکر ہے کہ عبد الکریم قاسم بھی ایک خونریز بغاوت کے ذریعے اقتدار تک پہنچے تھے. انہوں نے 1958 میں بغاوت کر کے شاہی حکومت کا تختہ الٹا تھا اور خود صدر بن گئے تھے. عبدالسلام عارف نے عراق میں اپنی حکومت کی بنیادیں مستحکم کرنے کے بعد حساس حکومتی منصبوں سے باس پارٹی کا صفایا کر دیا. عارف 3 برس بعد طیارے کے حادثے میں ہلاک ہو گئے، جس کے بعد ان کے بھائی عبد الرحمن عارف عراق کے صدر بنے۔ ستائیس آبان سن 1358 ہجری شمسی کو تہران میں سفارت خانے پر ایرانی طلبہ کے قبضے کے دو ہفتے کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر یرغمال بنائے گئے سفارت خانے کے اہلکاروں میں سے عورتوں اور سیاہ افراد کو آزاد کر دیا گیا۔ امریکی سفارت خانہ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف سازشوں اور جاسوسی کے اڈے میں تبدیل ہو گیا تھا، اسی وجہ سے سفارت خانے کے اہلکاروں کو کہ جو جاسوس تھے طلبہ نے اپنی تحویل میں لے لیا، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انسان دوستانہ بنیاد پر اور اس بنا پر کہ امریکہ میں عورتوں اور سیاہ فاموں کے ساتھ امتیازی سلوک اور ظالمانہ رویہ روا رکھا جاتا ہے، ان کی آزادی کا حکم صادر کیا۔ اس سلسلے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے طلبہ کو جو خط لکھا اس سے ماخوذ کچھ الفاظ اس طرح تھے: اسلام عورتوں کے لیے خاص احترام کا قائل ہے، اور سیاہ فاموں نے امریکہ میں ظلم و ستم کے سائے میں ایک عمر گزاری ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کو زبردستی ایران بھیجا گیا ہو، لہذا اگر ان کی جاسوسی ثابت نہ ہوئی ہو تو ان کے ساتھ رعایت برتی جائے۔ اس طرح 13 عورتیں اور سیاہ فاموں کو آزاد کر دیا گیا۔ ستائیس آبان سن 1395 ہجری شمسی کو ایران کے اسلامی انقلاب کی تحریک میں پیش پیش رہنے والی ایک مجاہدہ مرضیہ حدیدچی دباغ نے وفات پائی۔ وہ سن 1318 ہجری شمسی میں ہمدان میں پیدا ہوئی تھی، اور سن 1346 ہجری شمسی سے انہوں نے سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ سن 1353 ہجری شمسی میں شاہ کی خفیہ پولیس ساواک نے ان کو گرفتار کر لیا اور ان کی نوجوان بیٹی کے ساتھ جیل میں بند کر دیا، جہاں ماں بیٹی کو سخت ایذائیں دی گئیں۔ وہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے بانیوں میں شامل تھیں، اور ایران کے مغربی علاقے کی پہلی سپاہ کمانڈر کی حیثیت سے سپاہ ہمدان کی کمان سنبھالی۔ انہوں نے کئی دہشت گرد گروہوں کا خاتمہ کرنے میں سرگرم کردار ادا کیا۔ مرضیہ حدیدچی دباغ سوویت یونین کے سربراہ گورباچوف کے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا خط لے جانے والے وفد میں بھی شامل تھیں۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور آپ پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين. Thank you.